الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا مقطع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام ولا خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنما خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ خبیر علیم خبیر صلوات نمبر محمد علیہ وسلم ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق جو حاصل ہوتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی پچھلے سال حضرت امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے وہ فضائل اور وہ صفات کی جو ایک انسان کے لیے اور بشریت کے لیے ہمیشہ لازم ہیں اس موضوع پر گفتگو کی گئی تھی چند موضوعات اس کے سلسلے میں بات کی گئی تھی اس سال بھی ارادہ یہ ہے انشاءاللہ اگر توفیق پروردگار ہوئی کہ فضائل کے دیگر ابواب میں اور دیگر فضیلتیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اس پر ایک گفتگو کی جائے انشاءاللہ کہ البتہ آج پہلے دن ماہ رمضان کے حوالے سے کہ یہ عظیم مہینہ اور مبارک مہینہ ہے اور پروردگار نے ہمیں زندگی عطا کی اور توفیق دی کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ سکیں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں ایک عظیم مہینہ کی جو انسان میں ایک بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے اور ماہ رمضان کے فلسفے کے طور پر بھی وہی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس کو قرآن نے تمام انسانی زندگی کی فضیلت اور انسانی زندگی کے شرف کے طور پر معیار کے طور پر بیان کیا ہے ماہ رمضان کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کے خطبے میں جو ماہ رمضان کے بارے میں ہے، ماہ شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ نے جو خطبہ دیا خطبہ شعبانیہ کے نام سے، کہ وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہوگا میرے خیال سے یہاں پر، اور اگر پیش کیا گیا ہو تو بھی اسے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم یہاں پر خطبہ نہیں پڑھیں گے، لیکن جب بھی ماہ رمضان آئے تو ایک مرتبہ کم سے کم رسول اللہ کا وہ خطبہ، وہ عظیم الشان خطبہ کی جس کی روایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ ماہ رمضان کے بارے میں اتنا کامل مطلب کہیں اور پر ایک ساتھ نہیں موجود ہے جتنا اس خطبے میں موجود ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ اس خطبے میں رسول اللہ نے وہ انسانی فضیلتوں کی طرف کہ جو ماہ رمضان میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے اور اس کی راہ کیا ہے وہ بھی رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان کی ہے، کہ یہ اس لیے اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ چند جملے اس کے سبب بنے، ایک نورانیت کا جو کلام رسول اللہ میں جو نورانیت ہے اس نورانیت کا اثر انشاءاللہ ہماری زندگی پر بھی ہو، اور اس اعتبار سے بھی کہ اصل ماہ مبارک رمضان ہے انسان کو فضیلتوں کے لحاظ سے تبدیل کرنے کے لیے، یہ موضوع بھی جو ہمارا قرار پایا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل وہ بھی در حقیقت اس لیے ہیں تاکہ انسان فضائل کے لحاظ سے تبدیل ہو جائے اور انسانی معاشرے فضائل کے لحاظ سے تبدیل ہو جائے، صاحبان فضیلت اور صاحبان فضائل انسانوں کا ذکر کرنا، ان کی یاد کو باقی رکھنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے رہنا، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ انسان ان کی زندگی اور ان کی زندگی کی فضیلتوں کے ذریعے سے اپنے اندر وہ فضیلتیں پیدا کرے، کہ در حقیقت انسان کا قیمتی ترین سرمایہ جو ہے وہ فضائل اور فضیلتیں ہیں۔ پچھلے سال ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ فضائل کے معنی کیا ہے، فضیلت کے معنی کیا ہے، قبل اس کے کہ ہم وہاں پر آئیں تبرک کے طور پر اور ماہ رمضان کی مناسبت سے چند جملے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیش کرتے ہیں، کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو آیا ہوا ہے اصل میں یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ یہ برکتیں بھی جو ہے وہ اس سے مراد مادی برکتیں نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں عام طور سے جب بھی کوئی ایسا لفظ بولا جاتا ہے رحمت یا برکت کے لفظ جو چیز ہمارے سامنے فوراً آتی ہے، چونکہ ہماری زندگی بہت زیادہ مانوس ہے مادی چیزوں سے اور مادی چیزوں ہی میں الجھی رہتی ہے، صبح و شام شب و روز دن رات سب ہم لگے ہوتے ہیں اپنے مادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، لہذا اگر ہمیں یہ طلب کیا جاتا ہے، ہم سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، تو جو ہم رحمت طلب کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی مادی رحمتیں ہوتی ہیں، عام طور سے ہمارا ذہن ادھر جا رہا ہوتا ہے، برکت کی بات آتی ہے تو بھی ہمارے ذہن میں فوراً مادی برکتیں ہوتی ہیں کہ بہتر ہو جائے کچھ، گھر میں کچھ بہتر ہو جائے، ہماری زندگی میں کچھ بہتر ہو جائے، ہماری زندگی جس سے جو چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، یہ ایک مشکل ہے، یعنی یہ تمام پورے تمام انسانوں کی مشکل ہے، اور یہ مشکل آ کر مومنین میں بھی اگر موجود ہے تو تھوڑا عجیب ہے، لیکن لوگوں کے درمیان میں زندگی گزارنے کی وجہ سے انسان مومنین بھی آ کر اس مشکل میں دوچار ہیں کہ جس چیز سے وہ زیادہ مانوس ہیں اور جو چیز ان کی زندگی میں زیادہ دکھ رہی ہے وہ ہر چیز کو بڑی چیزیں جب پیش کی جاتی ہیں تو آ کر اسی سے تفسیر کرتے ہیں اور وہی معنی سمجھ میں آتا ہے، واقعاً ماہ رمضان سے انسان کی زندگی میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت آ سکتی ہے، لیکن وہ برکت کون سی ہے؟ وہ انسان کے وجود میں برکت، انسان کی روح میں برکت، انسان کے اصلی وجود میں برکت. اور اصلی برکت جو انسان کے وجود میں ہے وہ فضیلتوں کی برکت ہے. یعنی انسان اپنے اندر کچھ کمالات پیدا کرے، کچھ فضیلتیں پیدا کرے، کچھ خوبیاں پیدا کرے. کہ یہ اللہ نے نظام ہی اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ایسے مواقع اور ایسے حالات اور ایسے وقت انسان کے لیے فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنے اندر تبدیلیاں لا سکے. پھر اس خطبے میں وہ موارد بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، جس کا دن بہترین دن ہے، جس کے لمحات اور ساعات بہترین ساعات ہیں. یعنی کہ فقط روزہ دن میں رکھا جاتا ہے تو دن میں سب کچھ حاصل نہیں، بلکہ فرمایا کہ وَلَيَالِي افضل اللَّيَالِي. قرآن ماہ رمضان کی راتیں یہ بہترین راتیں ہیں. کہ اس سے پہلے دوسری جگہ پہ عرض کیا گیا کہ ماہ رمضان میں عام طور سے ہماری ساری توجہ جو ہے وہ دن کی طرف ہوتی ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، اور ساری فضیلت ماہ رمضان کی ہم روزے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ روزہ ماہ رمضان کا ایک ادب ہے، روزہ رکھنا ایک اہم عمل ہے. ماہ رمضان کی راتیں ماہ رمضان کے دن سے بھی زیادہ اہم ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی فضیلتوں کا جو سفر ہے، جس پہ ہمیں انشاءاللہ جو گفتگو کرنی موضوع پر، جو فضیلتوں کا سفر ہے اور جو کمالات کے انسان کے سفر ہے، وہ دن سے زیادہ رات میں طے کیا جاتا ہے. یعنی انسان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا اور بہتر بنانے میں دن سے زیادہ رات اثر انداز ہوتی ہے اور رات کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، چاہے فکر کے ذریعے سے انسان، چاہے مطالعے کے ذریعے سے، چاہے سمجھنے کے ذریعے سے، چاہے علمی باتیں کرنے کے ذریعے سے، چاہے عبادت کے ذریعے سے، چاہے اور جو امور انسان انجام دینا چاہتا ہے. جو رات انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. ہم سمجھتے ہیں رات جو ہے وہ صرف سونے کے لیے. قرآن نے بھی کہا کہ البتہ رات سونے کے لیے ہے، رات آرام کرنے کے لیے ہے. وہ جو ساری ساری رات جگتے ہیں ان کو منع بھی کیا گیا کہ ساری ساری رات نہ جگیں. ساری ساری رات اگر عبادت بھی کرنی ہے تو اس سے بھی منع کیا کہ ساری ساری رات عبادت بھی نہ کریں. بعض راتوں کو قرار دیا گیا کہ مثلا شب قدر میں انسان ساری رات عبادت کرے. پوری پوری رات عبادت کے لیے نہیں ہے اور کام کرنے کے لیے بھی نہیں. ابھی آج کی کمپنیوں نے آ کر بہت سارے جوانوں کو رات رات بھر کے لیے مشغول کر رکھا ہے. بعض روایتیں ایسی جس میں سختی سے منع کیا کہ انسان ساری ساری رات جگ کر محنت نہ کرے. جہاں پر ایک طرف کہا گیا کہ انسان نہایت ہی زیادہ، یعنی اسلام کی نگاہ میں نہایت زیادہ کوشش کرے، محنت کرے، سستی نہ کرے، سستی کو بری نگاہ سے دیکھا گیا، وہیں پر یہ بھی کہا گیا کہ یہ نہیں کہ انسان اپنی 24 گھنٹے کو صرف جو ہے کمانے میں لگا دے، صرف جو ہے اپنی مادی زندگی کو کے بارے میں توجہ کرنے میں لگا دے. اور خاص کر رات کے لیے ہمارے پاس چند روایتیں جس میں یہاں تک لفظ استعمال کیا کہ حرام اور سہت کا لفظ استعمال کیا گیا. نہیں، اگر انسان، یہ نہیں کہ انسان جو پیسہ کماتا ہے پیسہ حرام، پیسہ حرام نہیں قرار دے گا، لیکن اس طرح کی زندگی کو، اب وہ حرام والا آپ نہیں سمجھیے گا چونکہ حرام کے بھی اقسام ہیں، یعنی اس طرح کی زندگی کو اسلام کی نگاہ میں اچھا نہیں دیکھا گیا ہے. کیونکہ رات کا ایک حصہ جو ہے وہ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. کہ رسول اللہ بہت زیادہ رات میں جگا کرتے تھے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ اس قدر رات میں نہ جگیں، تھوڑی دیر آرام کے لیے نکالیں رات میں، آدھی رات باقاعدہ اس کا پھر تقسیم کر کے بتائیں، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم، آپ جو ہے آرام کے لیے کرنے کے لیے. یعنی اگر قرآن منع کر رہا ہے اس قدر جو ہے عبادت نہیں کریں، اس قدر قیام نہیں کریں، اس قدر سجدے نہیں کریں، اس قدر رکوع نہیں کریں، تھوڑی دیر اپنا آرام کرنے کے لیے بھی رات میں نکالیں. باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور یہ تین حصے بھی باقاعدہ بتائے، آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ. کہ وہ علماء نے تفسیر کے طور پر بتایا کہ وہ اس لیے ہے کہ بعض راتیں بڑی ہوتی ہیں، بعض راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس لحاظ سے کبھی آدھی رات سے کم اور کبھی آدھی رات سے زیادہ. مثلا گرمیوں کی راتیں ہیں تو رات چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں انسان کو تھوڑا وقت کم ملے گا، لہذا آدھی رات سے کم. لیکن ٹھنڈک کی رات ہوتی ہے، ٹھنڈک کی رات بڑی ہوتی ہے، انسان سوتے سوتے بھی تھک جاتا ہے، لہذا اب सबके लिए तो आधी रात, आधी रात से ज्यादा नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए फरमाया कि आधी रात से ज्यादा इसमें इबादत कर सकते हैं और कयाम कर सकते हैं, कायमुल बिललैल रह सकते हैं। कहने का, अर्ज करने का मकसद यह है कि आम रातें शायद हमारी इतनी मुफीद ना हो सके, लेकिन कम से कम माह रमजान की रातें मुफीद हो सकती हैं, यानी उसको मुफीद बनाया जा सकता है। माह रमजान के जो मकसद है वो सिर्फ दिन के जरिए से नहीं बल्कि रात के जरिए से भी हासिल करने की कोशिश करना। माह रमजान को सिर्फ दिन में आकर नहीं खुलासा करना बल्कि माह रमजान की रातों को भी, चूंकि इस खुतबे में जहां दिन के बारे में कहा गया वही रात के बारे में भी कहा गया कि इसके माह रमजान के दिन बेहतरीन दिन है, माह रमजान की रातें भी बेहतरीन रातें। इस एतबार से नहीं कि माह रमजान दिन भर भूखे रहे हैं तो रात भर खाने के लिए बेहतरीन रातें, जैसे कि बाद बड़े शहरों में मुसलमान इलाकों में होता है कि दिन भर जो है भूखे रहते हैं बेचारे, तो रात में उसको कवर कर रहे होते हैं, कभी इस रेस्टोरेंट में तो कभी उस रेस्टोरेंट में टहल घूम के। उसके लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वाकई माह रमजान की रातों से एक नुक्ता था जो अभी एक जगह और भी इसके पहले भी एक जगह अर्ज किया गया और आपके खिदमत में नहीं अर्ज किया था कि अल्लाह ने, बहुत इस पर तवज्जो करें, अल्लाह ने जब जनाब मूसा को अपनी बारगाह में बुलाया 40 दिनों के लिए, दो मरतबा कुरान में इसका जिक्र किया, वअदना मूसा अरबईना लैला, एक जगह ये फरमाया, एक जगह ये फरमाया कि वअदना मूसा सलासीना लैला, 30 पहली बार फरमाया 40, फिर दूसरी बार फरमाया कि 30 के लिए बुलाया था, 30 रातों के लिए, सलासीना लैला, लैल कहते हैं अरबी में रात, यौम यानी दिन, लैल यानी रात, दो मरतबा कुरान में आया कि हमने जनाब मूसा को, एक मरतबा फरमाया कि 40 रातों का पहले ही से जनाब मूसा के लिए 40 रातों के लिए बुलाया, एक जगह फरमाया कि 30 रातों के लिए बुलाया था, लेकिन फिर 30 रातों में फिर 10 रातों का और इजाफा किया, 40 किया, कि ये हम अरबईन के तौर पर या किसी और मौजू के तौर पर शायद यहाँ भी बयान कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो आपके सामने अर्ज करने का मकसद वो ये है कि जनाब मूसा को जब बुलाया गया था तो ऐसा नहीं था कि जनाब मूसा को रात में बुलाया जाता था दिन में वापस कर दिया जाता था, ये नहीं था, है ना। जनाब मूसा को अल्लाह ने बुलाया था तो पूरे पूरे 40 दिन के लिए, और जब भी किसी को, यानी सुबह दिन के लिए भी बुलाया था और रात के लिए भी बुलाया था, और जब भी कोई काम दिन और रात दोनों में अंजाम देना हो तो वहां पर आमतौर से क्या कहा जाता है, मसलन अगर आप गए हैं ज़ियारत के सफर के लिए तो आप क्या कहेंगे, हम 20 रातों के लिए जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, कभी ये नहीं कहते, आप हमेशा कहते हैं कि 20 दिन के लिए जा रहे हैं सफर पे, जा रहे हैं 20 दिन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम है, कितने दिन का प्रोग्राम है, प्रोग्राम रात में है, लेकिन आप क्या कहते हैं 10 दिन का प्रोग्राम है, है ना, 10। कहीं और भी जहां पर किसी भी जबान में जब इस्तेमाल किया जाता है, जब दिन और रात दोनों मिलाकर इस्तेमाल किया करना होता है तो हमेशा वहां पर दिन का लफ्ज बोला जाता है, रात का लफ्ज वहां पर नहीं बोला जाता। लेकिन अल्लाह ने जनाब मूसा को जब बुलाया तो यह नहीं कहा कि हमने मूसा को 40 दिन के लिए बुलाया है, तवज्जो फरमा रहे हैं, ये नहीं कि अरबईना यौमन, और ये भी नहीं था कि जनाब मूसा को रात में बुला लेता था अल्लाह और रात में गुफ्तगू करके दिन में वापस कर देता था, नहीं, मुसलसल, क्योंकि कौम जो गुमराह हुई और सामरी ने बछड़ा बनाया और जनाब हारून को तन्हा कर दिया, तो इसलिए कि जनाब मूसा 40 दिन के लिए मुसलसल चले गए थे, पूरे 40 दिनों के लिए, बीच में आना जाना नहीं था, एक मरतबा 40 दिन के बाद पलटे। जो नुक्ता यहां पर है कुरान की आयत में, यह कि बुलाया तो 40 दिन के लिए, रात और दिन पूरा मिलाकर 24 घंटे के लिए जनाब मूसा को बुलाया था, लेकिन अल्लाह ये नहीं कह रहा, और जब भी कहीं ऐसे बुलाया जाता तो हमेशा कहा जाता 40 दिन, 40 दिन प्रोग्राम है, 40 दिन का सफर है, दिन हमेशा बोला जाता, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि जनाब मूसा को हमने बुलाया 40 रातों के लिए, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। वबादना मूसा अरबईना लैला, मूसा को बुलाया 40 रातों के लिए, वबादना मूसा सलासीना लैला, हमने मूसा को बुलाया 30 रातों के लिए, फिर उसमें 10 रातों का और इजाफा किया, रात 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 कह रहा, क्यों रात कह रहा है, جو اللہ دن نہیں کہہ رہا جبکہ دن میں بھی موسیٰ وہیں پر ہے، رات کے خاص لفظ کو استعمال کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ کو جو سفر طے کرایا جائے گا وہ سفر دن میں نہیں طے ہوتا، وہ اصلی سفر رات میں طے ہوا کرتا ہے. یعنی انسان اگر فضیلتوں کا سفر طے کرنا چاہے تو فضیلتوں کا سفر رات میں طے کیا جاتا ہے. ماہ رمضان کے دن بھی اہم ہے روزے کے لحاظ سے، لیکن ماہ رمضان کی راتیں بہت اہم ہیں. یہ بہت توجہ کریں، یہاں پر زیادہ تر جوان بیٹھے ہوئے ہیں. ماہ رمضان کی راتیں واقعی قیمتی ہیں. اس میں ٹھیک ہے کوئی ہم سے رسول اللہ کی طرح نہیں کہا جائے کہ آدھی آدھی رات تک تم فائدہ اٹھاؤ، آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے زیادہ، لیکن اس رات میں کچھ حصہ ضرور انسان نکال کے رکھے جس کی جتنی صلاحیت ہو، جتنے منٹ سے لے کر کے، اب سیکنڈ میں نہیں آئے، منٹ سے شروع کریں، جو جتنا منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جتنا وقت اس آٹھ نو گھنٹے میں، چونکہ بہرحال ابھی گرمی کی راتیں ہیں تھوڑا کم ہیں، گرمی کی راتوں میں ایک حصہ انسان باقاعدہ الگ سے نکال کر رکھے ماہ رمضان سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے، تنہائی میں، وہ بھی تنہائی میں، اکیلے، ایک اکیلا وقت. یہ نہیں کرے گی یہ کام صرف مولانا لوگ ہے، مولوی لوگ ہے، نہیں، ماہ رمضان کے رات سب کے لیے محترم ہے، سب کے لیے عظیم ہے. اور کمالات کا سفر ہر ایک کو طے کرنا ہے. صاحبان کمال کا ذکر کرنا بھی ہر ایک کے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ امیر المومنین کے فضائل بیان کے کس کے لیے، حوضے میں مولوی لوگ لے بیان کے جائیں تاکہ وہ کمال کا سفر طے کریں، نا. امیر المومنین کے فضائل کی ضرورت ہر ایک کو ہے، کمالات کی ضرورت ہر ایک کو ہے. خود امیر المومنین کی طرف بھی منسوب یہ شعر ہے. امیر المومنین کیا شعر کہا جاتا ہے ان کی، انشاءاللہ چونکہ ایک دیوان ہے جو امیر المومنین سے منسوب ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ امید اس بات کی کہ اکثر اشعار ہوں امیر المومنین کے. اس میں جو ایک شعر ہے وہ یہ ہے کہ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. ایک قانون کے طور پر بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ فرمایا کہ جتنا پہلے شعر میں قرآن کی آیت ایک طرح سے ترجمہ ہے بقدر القد تکتسب المعالی، جتنا زیادہ انسان معالی یعنی بلندیاں چاہتا ہے، معالی بنا علو سے، علو یعنی علی اور علو، علی بھی اسی لفظ بنا ہوا یعنی بلندیاں، جتنا انسان کوشش کرتا ہے اتنی اس کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں. بیٹھے بیٹھے کسی انسان کو سستی کے ساتھ بلندیاں نصیب نہیں ہوتی. بقدر القد، جتنا زیادہ انسان کوشش کرے گا، جتنا زحمت اٹھائے گا، اتنی اس کے لیے بلندیاں ہیں. ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جو واقعاً بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں میں بیدار ہونا سیکھے، راتوں میں کچھ وقت نکالے. رات انسان کو بلندیاں عطا کرتی ہیں، چاہے ایک طالب علم ہو، چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہو، چاہے انسان کمالات کا سفر طے کرنا چاہے. لہذا یہ ماہ رمضان، یہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ ماہ رمضان میں انسان کو ایک توفیق بہرحال ہوتی ہی ہوتی ہے کہ انسان رات میں اٹھتا ہے، سحر کے وقت میں انسان اٹھ جاتا ہے. تو یہ سحر کے وقت میں اس طرح مینج کرے کہ تھوڑا انسان اپنے لیے وقت الگ سے نکال کے رکھے. کہ جو یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ میں نے بتایا تھا سحری کیا ہے، یاد ہے نا، پھر سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یاد ہے. سحری یعنی ہر وہ چیز جو سحر کے وقت میں انجام دی جائے وہ ہے سحری. سحر کے وقت میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بھی سحری ہے. سحر کے وقت میں اپنے معدے کو غذا دے رہے ہیں تو یہ بھی سحری ہے. سحر کے وقت میں اگر اپنی روح کو غذا دیں گے تو یہ بھی سحری ہے. لیکن چونکہ عام طور سے ہم مشغول رہتے ہیں صرف اپنے جسم ہی کو غذا دینے میں، لہذا ہم سحری کے جب لفظ آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں وہی سحری آتی ہے جو ہماری ماں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، ہماری بیوی نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، ہماری بہن نے بنا کے. کچھ سحری اللہ نے بھی آپ کے لیے بنا کے رکھی ہے، ہے نا. بے گھر میں جو خواتین سحری بناتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی استفادہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ سحری ایسی ہے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے ہمارے لیے رکھی ہے. کچھ سحری ایسی ہے کہ جو رسول اللہ نے ہمارے لیے قرار دی ہے، آئمہ نے ہمارے لیے قرار دی ہے، امام سید سجاد علیہ السلام نے بہت زیادہ ہمارے لیے سحری کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہم صلی اللہ، بہت زیادہ عظیم الشان سحری ہے، عظیم الشان سحری، وہ سحری جو ہم کھاتے ہیں اس میں تو کوئی عظیم الشان وغیر عظیم الشان نہیں ہوگا، لیکن وہ سحری جو ہمیں انبیاء سے اور آئمہ سے ملی ہوئی ہے وہ واقعا بہت ہی عظیم الشان ہے۔ تو سحر میں جو بھی انسان جو کام کرے گا، چونکہ سحر کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، لہذا وہ اس وقت کی سحری بن جائے گی۔ اب اس سحر کے وقت سے واقعا تھوڑا یہ میں خود اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر بڑی تعداد جو خاص کر جوانوں کی تعداد، ان کے لیے خاص کر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان ماہ رمضان کی راتوں میں تھوڑا سا حصہ باقاعدہ طور پہ الگ سے نکالیں۔ بعض لوگ الارم ایسا لگا کے رکھتے ہیں کہ جلدی سے اٹھ کر اور جلدی سے کسی طرح سے وہی اپنی والی سحری کر کے اور ختم کرنا ہے، نہیں، تھوڑا سا 10 منٹ 15 منٹ پہلے لگائیں، تھوڑا سا وقت اور الگ سے نکالیں، چند سجدے کرنے کا موقع مل جائے، 2-4 رکعتیں، اگر 11 رکعتیں نہیں مل رہی تو 2-4 رکعتیں، حالانکہ انسان کے اوپر ہے، 2-4 کلمات دعاؤں کے، چھوٹی چھوٹی بعض دعائیں جو بہت ہی قیمتی دعائیں ہیں، اس میں سے کچھ انسان، اور وہ بھی پڑھنے کے طور پر نہیں کہ خالی عربی پڑھ لے، نا فقط پڑھنے کے طور پر نہیں، یعنی جملوں کو سمجھنے کے طور پر، اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر جاننے کے طور پر، اپنے حالات کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور واقعا فیض پروردگار چاہنے کے لیے، قرآن کے لیے تھوڑا سا وقت، خاص وقت قرآن کے لیے، قرآن کی بعض آیات پر توجہ کرنا، قرآن توجہ کرنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن ثواب کی کتاب ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں یہ جگہ جگہ کہا گیا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی کتاب قرآن اس وقت بنے گی جب اس کو سمجھا جائے۔ قرآن صرف پڑھنے سے ہدایت کی کتاب کبھی نہیں ہو سکتی، ثواب کی کتاب ہو سکتی ہے۔ ثواب نتیجے کے طور پر، پہلے عرض کیا کہ ثواب نتیجے کے طور پر قرآن میں ہے بھی، اس سے انکار نہیں ہے کہ ثواب نہیں، ثواب ہے، یقیناً ثواب ہے، لیکن قرآن کا راز اور قرآن کا فلسفہ یہ ثواب نہیں ہے، قرآن کا فلسفہ ہے ہدایت، اور ہدایت کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے، جب تک قرآن سمجھا نہ جائے تب تک وہ ہدایت نہیں بن سکتا۔ لہذا ماہ رمضان در حقیقت مومنین کے لیے سال کا آغاز ہے، اور روایت میں جو ہے شب قدر کو باقاعدہ، چونکہ ماہ رمضان میں اہم ترین دن جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، شب قدر میں روایت میں باقاعدہ کہا گیا کہ شب قدر ماہ مومنین کے سال کا آغاز ہے، مومنین کے سال شروع ہوتا ہے شب قدر، کیونکہ شب قدر سے انسان، شب قدر ہی کے دن انسان کے اگلے پورے سال کا فیصلہ ہوتا ہے، معین ہوتا ہے انسان کے لیے، اور شب قدر سے پہلے جو کچھ ہے وہ در حقیقت شب قدر کی تیاری کے لیے ہے۔ اللہ چاہتا تو پہلی ہی رمضان کو قرآن نازل کر دیتا، رمضان کی پہلی ابتدائی تاریخوں میں، لیکن آج لے جا کر ادھر آخر میں رکھا گیا، اور آخر میں بھی اس کو کوئی دن معین نہیں کیا گیا، کسی دن کو معین بالکل نہیں کیا۔ روایتیں ہیں 29 رمضان تک، روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس بھی 29 رمضان، 27 رمضان، اب اہل سنت کے یہاں زیادہ جو ہے وہ 27 ہی رمضان کے لیے، اہل سنت کے یہاں، ہمارے یہاں 29 رمضان کے لیے بھی ہے، 27 رمضان کے لیے بھی ہے، 25 رمضان کے لیے بھی ہے، اعمال بھی بہت سارے مخصوص ہیں، اور 19 رمضان اور 21 رمضان اور 23 رمضان، البتہ الگ الگ دن کے لیے روایتوں کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے، بس سب سے زیادہ روایت جو ہے وہ 23 رمضان کے لیے، لیکن معین بالکل نہیں کہا گیا۔ 23 رمضان کو خاص اس لیے سمجھا جاتا ہے اس لیے روایتیں اس کے لیے زیادہ ہے۔ کسی نے اگر پوچھا بھی امام سے کہ معین نے کیوں کیا، امام نے کہا نہیں، مصلحت اسی میں ہے کہ معین نہ کیا جائے، رسول اللہ چاہتے تو معین کر سکتے تھے، قرآن رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا، رسول اللہ بتا سکتے کہ یہ دن ہے اور یہ لمحہ ہے، اگر رسول اللہ اگر بتا دے کہ مثلا 23 رمضان کو 2 بجے رات میں قرآن نازل ہوا، تو ہم آ کر 2 بجے رات ہی کو شب قدر سے سمجھتے ہیں، بس محدود کر دیتے ہیں. 23 رمضان کو بھی آ کر کہتے کیا پوری رات اپنے آپ کو پریشان کریں, 2 منٹ آ کر 2 بجے رات میں کچھ اعمال کر لیں گے. نہ وقت معین کیا گیا اور نہ ہی دن معین کیا گیا تاکہ انسان اتنے دنوں میں 19 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک اپنی کوشش کو جاری رکھے. 29 رمضان تک کے لیے جو ہے باقاعدہ الگ الگ اعمال قرار دیے گئے ہیں, اگر آپ دیکھیں جا کر تو آپ کو ملے گا. کیوں یہ ہے؟ اس لیے کہ شروع کے رمضان میں انسان ایک طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کر لے, ایک طرح سے تیار کر لے, اور جب شب قدر آئے کہ ان دنوں میں جو بھی شب قدر ہو اس شب قدر کو اپنے سال کا آغاز, یعنی مومن کے سال کا یہاں پہ آغاز ہو جائے. نہ یہ کہ 21 مارچ, نہ یہ کہ 1 جنوری, نہ یہ کہ کوئی اور جو یہاں ہمارے ہندوستان کے سال ہے, نہیں معلوم آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے جو موسم کے اعتبار سے سال ہوتا ہے, یہ کوئی نہیں, بلکہ مومنین کے سال کا آغاز جو ہے وہ ماہ نور شب قدر کو قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تبدیلی کے اعتبار سے, اور ماہ رمضان درحقیقت واقعا بڑی تبدیلیوں کے لیے ہے. انسان روایت میں جملہ آیا ہے کہ بہار ہے, لِکُلِّ شَيْءٍ رَبِيٌّ وَرَبِيُّ الْقُرْآن رَمَضَان, ہر شے کی بہار ہوا کرتی ہے اور قرآن کی بہار. بہار سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں نہیں سمجھ رہے ہیں. بہار یعنی اسپرنگ, موسم, ایک ایسا موسم کی جہاں پر طبیعت میں اور نیچر میں ہریالی پیدا ہو جائے. چونکہ اسپرنگ کے پہلے آٹم کا موسم ہوتا ہے, آٹم میں اس کو خزاں کہتے ہیں. خزاں کے موسم میں درخت بالکل سوکھے سوکھے نظر آتے ہیں, بالکل خشک ہو جاتا ہے, منظر اچھا نہیں ہوتا, درخت مردہ ہو جاتے ہیں. بہار آتی ہے, ان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے. موسم خزاں میں درختوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پہ کبھی زندگی آنے والی ہی نہ ہو. یعنی درختوں کی وہ صورت جو ہوتی ہے, نہ اس میں پتے ہوتے ہیں, نہ پھول ہوتے ہیں, نہ کلیاں ہوتی ہیں, نہ پھل ہوتے ہیں, نہ ہریالی ہوتی ہے, نہ وہ صحیح طریقے سے آکسیجن دے سکتے ہیں. چونکہ ہریالی نہیں ہے تو آکسیجن بھی نہیں دیں گے, نہ سایہ ہے. یہ درخت بالکل مردہ درخت, کیونکہ اس درخت میں کوئی اثر نہیں ہے. جو درخت کا اثر ہونا چاہیے اس کا کوئی اثر اس کے اندر نہیں ہے, لیکن اللہ پھر اسے ایک نئی زندگی دیتا ہے. اور جب یہ خزاں کا موسم بہار کے موسم میں تبدیل ہوتا ہے تو دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ تعبیر جو کیا گیا اس لیے تعبیر کیا گیا کہ انسان میں یہ تبدیلی نظر آئے. در حقیقت ماہ رمضان میں ایک بڑی تبدیلی انسان محسوس کر رہا ہو, قرآن آ کر انسان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کرا رہا ہو کہ یہ تبدیلی سب ساری جتنی بھی انسان میں جتنی بھی تبدیلی ہونے والی ہے وہ اصلی انسان کی تبدیلی ہے, وہ ہے فضیلتوں کی تبدیلی, فضائل کی تبدیلی. یہ جو موضوع آپ کے سامنے قرار دیا گیا وہ ہے فضائل کی تبدیلی. انسان واقعی اگر اپنے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو فضیلتوں کے ذریعے سے تبدیلی پیدا کر سکتا ہے, اور کوئی بھی تبدیلی انسانی تبدیلی نہیں قرار دی جائے گی. اور یہی تبدیل کرنے ہی سے انسان جو کچھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, اگر ایک انسان وقت کا فرعون نظر آ رہا ہے, وقت کا یزید نظر آ رہا ہے, وقت کا نمرود نظر آ رہا ہے, تو اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ اس نے خود کو تبدیل کیا ہے. لیکن کدھر تبدیل کیا ہے؟ نمرود جب پیدا ہوا تھا تو نمرود نہیں تھا, فرعون جب پیدا ہوا تھا تو فرعون نہیں تھا. اس نے آپ کو غلط لائن میں مسلسل تبدیل کرنے کے, وہ ایک دن میں بھی کوئی فرعون نہیں بن جاتا, ایک دن میں کوئی نمرود بھی نہیں بن جاتا. ایک سفر طے کیا, لیکن کون سا سفر؟ خزاں کا سفر. جیسے ایک درخت ہو اور درخت میں ہریالی ختم ہونے کے بعد پھر وہ خشک ہو جائے, اور خشک ہونے کے بعد دوبارہ اس میں ہریالی نہ آئے تو وہ کس لائق ہو جاتا ہے؟ اس کا صرف ایک استعمال رہ جاتا ہے, اور وہ ہے جلانا, جلا دیا جاتا ہے, اور کوئی اس کا استعمال نہیں رہ جاتا. کچھ لوگوں کے لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ, جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں کا ایندھن جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ایندھن وہاں کی دو چیزیں ہوں گی, ایک پتھر, لکڑی وہاں کا ایندھن نہیں ہے. جہنم کا ایندھن इधर समझ रहे हैं ना, जहन्नम की आग लकड़ी की आग नहीं है, कहीं भी न रवायत में जिक्र हुआ है जहां तक मुझे याद है, और कुरान में तो नहीं जिक्र हुआ कहीं पर। कुरान में जो जिक्र हुआ वो ये हुआ कि जहन्नम वो है कि वुकूदुहन नासो वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान होंगे और पत्थर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा सफर तय करते हैं कि जो हत्ता जहन्नम के ईंधन बनने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं, जैसे दरख्तों में कि अगर वो अपनी हरियाली को खोने के बाद दोबारा अपने आप को जिंदा ना होने दे और जिंदा होने की सलाहियत पैदा ना करे तो फकत ईंधन के लायक रह जाता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ बरक्स, एक ऑटम मौसम का दरख्त जो अभी सूखा नजर आ रहा है, जब इस पे बहार आती है तो बहार आते आते ही धीरे धीरे इसमें पत्तियां निकलती हैं, शगुफे खिलते हैं, हरियाली आती है, कलियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, साया आता है, ऑक्सीजन और निकलना शुरू होती है। ये सारी चीजें, ये सारी बरकतें उसमें से निकलना शुरू होती है इस तब्दीली के नतीजे में। ये सारी बरकतें करार दी गई है माह रमजान में इंसान के अंदर तब्दीली, यानी इंसान आए अपने आप को इस कदर तब्दील करे कि ये लोगों के लिए साया बन सके, लोगों के लिए फल बन सके, लोगों के लिए मुफीद बन सके, माशरे को ऑक्सीजन दे रहा हो, इंसानों को ऑक्सीजन दे रहा हो, यानी रूह के लिए ये सारी चीजें दे रहा हो। इंसान चाहे तो इस तरह कम से कम हद अकल, कम से कम अपना जो दायरा अहबाब है और अपनी फैमिली की हद तक इंसान इतनी बरकत अपने अंदर पैदा करे कि अपनी फैमिली और अपने दायरा अहबाब की हद तक, अपने दोस्तों की हद तक वो मुफीद साबित हो जाए। यानी माह रमजान से पहले अगर आपके दोस्तों से मुलाकात हुई थी, गैर मुसलमान दोस्त या कोई और फिर माह रमजान के बाद अगर मुसलमान हो तो वो कहे कि तुम माह रमजान के पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों नजर आ रहे हो, और उसे महसूस हो जाए कि माह रमजान ने ये तब्दीली पैदा, ये बहार जो पैदा हुई है ये माह रमजान की बहार है इंसान के वजूद में। कि ये ताबीरात है कि इसके पहले 3-4 साल पहले इस मौजू पर गुफ्तगू हो चुकी है कि माह रमजान खुद साजी का महीना, शायद 2 ही साल पहले हुई है, माह रमजान सेल्फ बिल्डिंग और खुद साजी का महीना। वो खुद साजी जो इंसान को करना है वो कहां से करना है, ये जो कहा गया कि ये अल्लाह की ज़ियाफ़त का महीना है, अल्लाह इस ज़ियाफ़त में क्या देने वाला है, अल्लाह इस ज़ियाफ़त में आश नहीं देने वाला, आश जो है वो कोई भी दे सकता है, आपके चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी आश का इंतजाम हो सकता है, वो ज़ियाफ़त नहीं चाहिए। वो जो अल्लाह ज़ियाफ़त कर रहा है वो आश और फुल्कियां और नहीं मालूम अलग अलग जगहों पर जो चीजें खाई जाती हैं वो नहीं है। ये नुक्ता हम पहले अर्ज आपकी खिदमत कर चुकी कि ये मादी नेमतें अल्लाह काफिरों के भी अफराद दिए हुए हैं, मुशरिकों को भी दिए हुए हैं, मुनाफिकों को भी दे रखा है अल्लाह ने, उसका कानून भी अल्लाह ने बता रखा है कि जो भी मेहनत जितनी करेगा उसको हम उतना दे देंगे। ये नहीं देखेंगे कि फला मोमिन है, फला काफिर है, फला मुनाफिक है, फला मेरा सजदा करता है, फला मेरा सजदा नहीं करता, ये सब कुछ नहीं। क्या कि तुम जितनी मेहनत करोगे वो तुम्हें उतना अता कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह की मेहमानी में अल्लाह ने कहा कि मेहमानी का महीना है, तो अल्लाह क्या देगा, अल्लाह अपनी खास चीज देगा। अल्लाह यूं तो पूरी कायनात अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ने आम दे रखा है। अल्लाह रहमान है और रहमान ने सबके लिए आम कर रखा है, सबको। फिरौन को भी अल्लाह ने एक दिन के लिए नहीं रोका कि तू फिरौन है, तुझे मैं एक दिन भूखा रख के दिखाऊंगा कि मैं अल्लाह हूं। वो कहता था अना रब्बुकुम अलआला, लेकिन नहीं, ठीक है तू कोशिश कर रहा है तुझे दे रहा हूं। तो वो चीजें हासिल करना ये अल्लाह की ज़ियाफ़त नहीं। बाद में बच्चों के ज़हन में और जवानों के ज़हन में तसव्वुर होता है कि अल्लाह की मेहमानी का महीना, देखो कितना इफ्तार है, कितनी सहरी है, कितनी दावतें हैं, कितना लोग खिला रहे हैं और कितना लोग खा रहे हैं। ये नहीं है, खिलाना अच्छा है माह रमजान में, अलबत्ता तवज्जो कहा गया कि जरूरतमंदों को खिलाना। बाद जगहों पर होता है कि खाए हुए लोगों ही को हम खिला रहे होते हैं, ये उसके लिए और मुसीबत पैदा कर रहे होते हैं, जिसका पेट भरा हुआ है उसको और खिलाना ये सवाब नहीं कर रहे हैं, और गुनाह कर रहे हैं, खुद के लिए भी गुनाह कर रहे हैं, उसके लिए भी गुनाह कर रहे हैं कि भाई इसका पेट भरा हुआ है, ये बेचारा ज्यादा खाएगा, इसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, जिसमें दीगर चीजें मुश्किल पैदा हो जाएंगी, नहीं खिलाएं इसको जिसका पेट भरा हुआ है। इतना खिलाने की जरूरत, खिलाना हो तो ऐसे अफराद को ढूंढे कि जो नहीं खाए हुए हैं, जो वाकई जरूरतमंद हैं, जिनको पेट भर नहीं मिल रहा है, जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, अल्लाह के नाम पर माह रमजान में, मुहर्रम में, जब भी खिलाने का, जब भी खिलाना एक अच्छा अमल है, जब भी खिलाने के तस्वीर आपके जहन में आए तो सबसे पहले वो अफराद आना चाहिए कि जो वाकई जरूरतमंद है, जिनके घरों में उनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही हो। और खिलाने का अंदाज भी वो होना चाहिए कि जो आइम्मा का अंदाज था, जो रसूलुल्लाह का अंदाज था। हमारा मौजू फजाइल अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन का जो अंदाज था, इस तरह से खिलाया करते थे कि खाने वाले को भी पता नहीं चलता था कि कौन खिला के जा रहा है। ये बहुत ही अजीम है, ये बहुत ही अजीम शान, यानी फजीलत, ये फजीलत। और ये भी नहीं कि एक दिन दो दिन, यानी किसी इंसान की जरूरत को महीनों महीनों और सालों सालों पूरा किया जा रहा हो, लेकिन ऐसे अंदाज से पूरा किया जा रहा है कि इंसान समझ ही ना पाए कि कौन आकर मेरी जरूरत को पूरा करके जा रहा है। बहुत ही अजीम फजीलत है। ये नहीं कि चंदा करके यहां से लेके वहां से लेके थोड़ा इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद राशन इकट्ठा किया, राशन इकट्ठा करके कैमरा लेके अब एक एक घर के बुला के आओ, राशन यहाँ पे बढ़ रहा है, कैमरा लगा हुआ है, आके लेके जाओ। ये जलील करना है, ये रुस्वा करना, ये गुनाह कबीरा है। ये राशन देना, ये राशन देना, इस अंदाज से राशन देना, ये गुनाह कबीरा है, क्योंकि इसके जरिए से एक मोमिन की तजलील हो रही है, एक मोमिन की तौहीन हो रही है, एक मोमिन अपनी निगाहों में जलील होता जा रहा है, एक मोमिन उन तमाम लोगों की निगाहों में जलील हो रहा है जितने लोग उसको देख रहे हैं, और एक मोमिन को किसी एक की निगाह में जलील करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह अकबर है, कबीरा भी नहीं, गुनाह अकबर है। फिर अभी फोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पर भी डाल दिया कि मालूम फलां जगह पर राशन बट रहा है, देखें ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये क्या है। यानी एक तरफ जिक्र करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन इस तरह से खिलाते थे कि शहादत के बाद लोगों को खबर हुई कि कौन आकर मुझे खिला रहा था, और हम किसी को देना भी होता है तो इस तरह से लेके जाते हैं, दरवाजे पर आकर लाइन लगा लेते हैं और दे रहे होते, क्या दे रहे हैं, चंद क्या देते हैं, भी कितना है ये राशन के नाम पर क्या देते हैं, कितनी इंसान की जरूरत को पूरा कर देते हैं। ये ऐब है, ये इस्लामी माशरे के लिए और एक मोमिन माशरे के लिए ये निहायत ही ऐब की बात है कि किसी की जरूरत को पूरा किया जाए, उसके पेट की जरूरत को पूरा करें, लेकिन उसको, उसके वजूद को, उसको इस पूरे रुस्वा और जलील कर दें, हत्ता उसको अपनी निगाह में जलील कर दें, उसको अपने बच्चों की निगाह में जलील कर दें, उसको अपने घर वालों की निगाह में जलील कर दें। इस पर बहुत तवज्जो करें, इस पर हम ज्यादा अभी रुकते नहीं हैं, बाद में कभी गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन इस पर बहुत तवज्जो करेंगे। अगर करना है तो फजीलतें, फजीलतें साहिबाने फजाइल से लेना है, साहिबाने फजाइल की फजीलतों का जिक्र इसलिए लाजिम है ताकि वो फजीलतें ली जाएं। अमीरुल मोमिनीन की फजीलतों का जिक्र, चूंकि बहरहाल अमीरुल मोमिनीन की शहादत से नजदीक ये अयाम होते हैं और तौफीक हुई पहले भी परवरदिगार ने तौफीक दी जिक्र करने की, इसलिए जरूरी है कि ताकि वो फजीलतें जब हमारे सामने बयान हो तो उन फजीलतों का असर हमारी जिंदगी पर हो, तमाम फजीलतों का असर हो। ठीक है, कोई फजाइल में रसूलुल्लाह जैसा रसूलुल्लाह नहीं बन जाएगा, कोई इतनी फजीलतों का मालिक इतना नहीं हो सकता कि अमीरुल मोमिनीन बन जाए, इमाम हुसैन बन जाए, जनाब जहरा बन जाए, लेकिन उसी दरिया का एक कतरा होना चाहिए, जिस दरिया से कतरा निकाला जाएगा, जिस समंदर का पानी होगा उसके अंदर वही तासीर होगी, तासीर नहीं बदल जाएगी, वो वही चीज होगी। दरिया बनने में सलाहियत नहीं है, तो अगर कतरा बने तो उस दरिया का कतरा बने, किसी और दरिया का कतरा नहीं बने। लिहाजा ये जो अमल अंजाम पाता है, इंसान अंजाम देने की तौफीक हो माह रमजान में, वो इस तरह से अंजाम दिया जाएगा जिस तरीके से रास्ता बताया गया और जिस तरीके से सीरत बताई गई है। तो ہم یہی سے اپنے موضوع میں تھوڑا سا داخل ہوتے ہیں، وقت ہمارا بھی آج تمام ہے۔ ماہ رمضان کو ایک تبدیلی کے مہینے کے طور پر دیکھیں، اور جتنی بھی تبدیلیاں کرنی ہیں وہ کوئی بھی تبدیلی نہیں عزیزو، انسانی زندگی میں کسی بھی تبدیلی کی قیمت ہے ہی نہیں، صرف ایک تبدیلی کی قیمت ہے اور وہ ہے ویلوز اور فضیلتوں کی تبدیلی۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، انسان اپنی زندگی میں کسی بھی تبدیلی پہ اگر فخر کر سکتا ہے تو وہ فخر کرنے کے لائق جو تبدیلی ہے وہ ہے کمالات کی تبدیلی، وہ ہے فضیلتوں کی تبدیلی۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت ہے، جیسے ایک پودے میں، ایک چھوٹا سا پودا جو ابھی زمین سے نکلا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا درخت بن جائے، بہت بڑا درخت بن کر بہت سارے انسانوں کے لیے مفید بن جائے۔ یہ ایک درخت، یہ ہر انسان میں صلاحیت، ہر انسان اپنی تبدیلی کے ذریعے سے ایک مفید انسان میں تبدیل ہو سکتا ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے۔ لیکن یہ جتنی بھی تبدیلی انسان کے وجود میں آئے گی وہ ساری تبدیلی، اصلی تبدیلی جو ہے وہ ویلوز کی تبدیلی ہے، وہ ہے کمالات کی تبدیلی۔ اس کا طریقہ کیا ہے اس پر بھی شاید تھوڑی سی گفتگو پہلے بھی کی جا چکی ہے، اگر ضرورت ہوئی تو تھوڑا اشارہ کیا جائے گا۔ لیکن ماہ رمضان کو اس کا ایک اہم ترین مرکز انسان کو سمجھ، یعنی ماہ رمضان ذریعہ بن جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ایک عمل انسان اگر مسلسل انجام دینا شروع کرے تو وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ عمل انجام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ فضیلتیں اگر انسان کی زندگی میں ماہ رمضان میں آ رہی ہیں تو ان فضیلتوں کو روکے رکھنا، باقی رکھنا، اپنی زندگی کو اس سے نورانی کرتے رہنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو دن آ رہے ہیں شہادت کے ایام، حضرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے، امیر المومنین السلام کی زندگی سے جو اصلی ترین انسان کو جو چیزیں لینی ہیں وہ کیا لینی ہے؟ وہ وہی لینا ہے جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے یعنی آئمہ کی بارگاہ سے جا کر اگر وہ چیزیں لے لیں کہ جو سب کو دیتے تھے، تو یہ تو کوئی بہت بڑا ہنر نہیں ہوا۔ جیسے اللہ کی مہمانی کے لیے کیا کہ اللہ کی مہمانی، اللہ جو ہے جو چیز کافروں کو دے دے رہا ہے اگر وہ بھی ہم جا کر وہی لیں، یہ تو بہت بڑا ہنر نہیں ہوا، یہ تو اللہ دے رہا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ منافقوں کو بھی دے دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے دے رہا ہے، سجدہ نہ کرنے والوں کو بھی دے دے رہا ہے، اگر وہ جا کر انسان نے لے لیا ماہ رمضان میں یا کہیں، تو یہ تو بہت بڑا ہنر نہیں کیا انسان۔ ہنر انسان کی ہے کہ وہ چیزیں لے کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی بارگاہ میں آنے کے بعد، وہ اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی اسیر بھی آتا تھا تو اسیر کو بھی دے دیتے تھے، پوری پوری روٹی اٹھا کر دے دیتے تھے۔ اسیر یعنی غیر مسلمان، اسیر یعنی وہ کہ جو میدان جنگ میں گرفتار کر کے لایا گیا۔ میدان جنگ میں کون آیا ہے؟ وہ کہ جو کافر تھا۔ اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی تھیں کس سے ہو رہی تھیں؟ مشرکوں سے اور کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، یہودیوں سے ہو رہی تھی اور کافروں سے جنگ ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں اگر کوئی آیا اسیر بن کر آیا ہے، اسیر یعنی اسیر سمجھ رہے ہیں نا، یعنی میدان جنگ میں جس کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو اہل بیت وہ ہیں کہ ان کے دروازے پہ اگر کوئی اسیر بھی آتا ہے تو اسے اٹھا کے پوری روٹیاں دے دیتے ہیں، خود روزہ رہ لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور روٹیاں اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ تو اگر اہل بیت سے آ کر روٹیاں ہی لی گئیں تو یہ تو اسیر بھی لے لیتا ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا ہنر نہیں کیا گیا ایسا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اہل بیت سے پھر کیا لینا ہے؟ اہل بیت سے وہ لیا جائے کہ جو سلمان نے آ کر لیا، جو ابو ذر نے لیا۔ اہل بیت تو سلمان و ابو ذر اہل بیت سے روٹیاں مانگنے نہیں آتے تھے، ان سے آ کر فضیلتیں لے رہے ہوتے تھے، اہل بیت سے فضائل لے، اہل بیت کے فضائل کو صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے تھے، اہل بیت کے فضائل کو لے بھی رہے ہوتے تھے۔ فرق یہی ہے، اہل بیت کے فضائل کا صرف ذکر نہیں کر رہے ہوتے تھے بلکہ اہل بیت کے فضائل کو اپنی زندگی میں لے رہے ہوتے تھے، فضائل کی نورانیت کو زندگی میں حاصل کر رہے ہوتے تھے۔ ایک انسان سلمان اگر بن جاتا ہے تو فضیلتوں کی بنیاد پہ، سلمان بننے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف فضائل چاہیے۔ سلمان اس لیے سلمان نہیں بن گئے چونکہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، جو ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ رہتے تھے۔ دیکھ، غلط معیار نہیں پہچنوائے جائے، कम से कम शरीयत में गलत मेयार नहीं पहचानवाए गए। अबू ज़र इसलिए नहीं अबू ज़र हो गए चूंकि अगर रसूलुल्लाह के साथ साथ रहने लगे, रसूलुल्लाह के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग रहते थे जो अबू ज़र नहीं बन पाए, रसूलुल्लाह के साथ बहुत सारे और लोग भी रहते थे जो सलमान नहीं बन पाए, रसूलुल्लाह के साथ और भी बहुत सारे लोग रहते थे जो उसमें बहुत सारे मुनाफिकीन भी रह गए, आखिर तक मुनाफिक रह गए, बाद तक मुनाफिक रह गए, तो साथ में रहना ये मेयार नहीं था। सलमान क्यों सलमान बने? इसलिए कि साथ आने के बाद रसूलुल्लाह से वो लेना चाह जो रसूलुल्लाह सच भी देना चाह रहे हैं, और जो रसूलुल्लाह देना चाह रहे हैं वो क्या है? वो फजीलतें। अमीर मोमिनीन के साथ बहुत सारे लोग थे, लाजिम तो नहीं कि जो भी अमीर मोमिनीन के साथ है वो सबके सब अबू ज़र है, सबके सब मकदाद है, नहीं, बहुत सारे लोग अमीरुल मोमिनीन के साथ थे, अमीरुल मोमिनीन के साथ चले, घर से बाहर निकले, कूफे से बाहर निकले, सैकड़ों किलोमीटर का सफर साथ साथ तय किया, महीनों महीनों तक जंग साथ साथ की, खाना साथ में खाया, अमीरुल मोमिनीन ने जो खाना तैयार करवाया था वो खाया, ये सब कुछ किया। अभी देखें हम जाते हैं मशहद, मशहद में सबसे बड़ी हमारी आरज़ू होती है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान की रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, ठीक है मिल गया अच्छी चीज है, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह की रोटी से ज्यादा अहम भी वहां कुछ रखा गया है, वो उनकी फजीलतें हैं, वो उनका किरदार है। अमीरुल मोमिनीन के दस्तरखान पर खाना खाने वाले बहुत सारे लोग थे जो खुद अमीरुल मोमिनीन के हाथों का हुआ करता था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर खाना खाने वाले बहुत सारे लोग होते थे, ऐसा दस्तरखान जो इमाम हसन के नाम पर नहीं होता था बल्कि इमाम हसन के हाथों का दस्तरखान हुआ करता था, लेकिन खा खा कर चले जाते थे। इमाम हसन का कौन अपना होगा जो इमाम हसन की जिंदगी से आकर वो किरदार और वो फजीलतें ले सके, और वो फजीलतें हमेशा उसका सिलसिला जारी है। आज भी इंशाअल्लाह ये चंद जो तौफीक होगी, पिछले सालों में चंद फजीलतों का जिक्र किया गया था, आज भी इंशाअल्लाह आज और आज के बाद जो वक्त आज का तमाम हुआ है, जो अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी के कुछ फजाइल पिछले साल में आपकी खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन की इबादत और बंदगी, अमीरुल मोमिनीन का सब्र, अमीरुल मोमिनीन का ज़ुहद तक़वा, अमीरुल मोमिनीन की अदालत, अमीरुल मोमिनीन का हिल्म, अमीरुल मोमिनीन का तवाज़ो, और इस तरह से फजाइल जो वाकन फजाइल और जो वाकन अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी के अहम तरीन बाब हैं, कुछ आपकी खिदमत में पिछले साल बयान किए गए। इंशाअल्लाह खुदा से तौफीक है, इखलास अमीरुल मोमिनीन का इखलास जो पिछले साल बयान हुआ, अमीरुल मोमिनीन का इल्म की एक अजीम फजीलत है, थोड़ा सा हिकमत का इशारा किया गया था, अगर लाजिम हुआ इस साल में थोड़ा और उसमें इशारा किया जाएगा। ये वो मौजूआत थे कि जिसके बारे में पिछले साल आपकी खिदमत में गुफ्तगू हो चुकी है। अभी बहुत सारी फजीलतें हैं जो हमें जानने की जरूरत है और जानकर उसका असर कबूल करने की जरूरत है कि ये चीज है जो इंसान को वाकई इंसान को और इंसानी माशरे को बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत बना देती है। आज का वक्त हमारा अभी तमाम हो गया है, इंशाअल्लाह कल से ये गुफ्तगू जारी होगी। करबला वालों को भी हम जिक्र करते हैं चूंकि मजलिस का उनवान है, लादा चंद जुमले मसाहिब के भी अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में। करबला वालों के भी जिंदगी में जो असली तरीन चीज मौजूद है, करबला वालों की जिंदगी के वो एक दिन के हालात जो बहुत ही मुसीबत के हालात है, बहुत ही दर्द के हालात है, कि अलबत्ता दूसरे तरह का दर्द और दूसरे तरह की मुसीबत वो बहुत दिन से चल रही थी और बहुत दिन से जो हालात बनाए गए थे, लेकिन वो जो आशूर का दिन है और जो आशूर का दिन पेश आया वो मुसीबतों का दिन है, लेकिन करबला वालों की अगर जिंदगी को देखें तो वो करबला वाले इसलिए बने हैं कि वो साहिबान फजाइल लोग थे, यानी उन अजमतों और उन फजीलतों की बुनियाद पर करबला में आए हैं और करबला वाले बने हैं। वो सिर्फ मुसीबतों ने करबला वालों को करबला वाला नहीं बनाया, करबला के असहाब, करबला में शहदा, इनकी सारी अजमतें इसलिए हैं कि ऐसे अजीम लोग थे, ऐसे साहिबान फजीलत लोग थे। اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے اندر وہ فضیلتیں ڈالی تھی، وہ فضیلتیں رکھ دی تھی۔ حسین ابن علی کے ساتھ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے فضیلتوں کو اپنے بڑھا رکھا تھا، پہلے سے بھی صاحبان فضائل تھے، لیکن حسین ابن علی کے ساتھ اس میدان میں آنے نے ان کی فضیلتوں میں چار چاند لگا دیا، ان کی فضیلتوں کو بہت ہی نکھار کر سامنے لا کر رکھ دیا۔ ورنہ اگر کربلا کا میدان نہ ہوتا اور کربلا کے میدان میں یہ اصحاب نہ آتے تو اتنے عظیم آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ کربلا نہ ہوتی تو آج حبیب نے مظاہر یہ حبیب نے مظاہر نہیں ہوتے جو آج ہیں۔ ظہیر قین اور مسلم بن اوسجا وہ نہیں تھے جو ہیں، ابو الفضل عباس وہ ابو الفضل عباس نہیں تھے جو کربلا کے بعد ہیں، کربلا نے جو انہیں بنایا تھے، بہت ہی عظیم تھے، امیر المومنین کے بیٹے تھے، پاکیزہ تھے، فقیہ تھے، صاحب معرفت تھے، بہت ساری فضیلتیں تھیں، لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود بھی یہ ابو الفضل عباس جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جو اس قدر ذکر کے لائق ہے، کربلا نے آ کر اتنا عظیم الشان بنا دیا۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ صرف تیر خانہ اور تلوار خانہ اور زخم خانہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان فضیلتوں کے ساتھ آئے تھے کہ جو جس نے ان کو اتنا عظیم الشان بنایا۔ اور اسی لیے رونا بھی زیادہ آتا ہے، درد بھی اسی لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ایسے عظیم انسانوں کے ساتھ یہ مصیبتیں کیوں آئیں، ایسے صاحبان فضیلت کے ساتھ یہ کون لوگ سامنے آئے تھے جو ایسے صاحبان فضیلت کے اوپر اتنے ظلم اٹھا کر چلے گئے، اس قدر مظالم اٹھائے۔ ایک دن میں کیا گزر گئی عاشور میں، ایک دن میں کربلا کی بیویوں پر کیا کچھ گزر گیا، ایک دن میں کربلا کی خواتین، کربلا کے بچوں پر کیا گزرا، ایک شام غریباں آئی تو خواتین پر کیا گزری، کربلا میں اور کربلا کے بعد خواتین پہ کیا ہو گیا۔ یہ چیز ہے جو انسان کو تڑپاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ تھے وہ ایسے صاحبان فضیلت لوگ تھے، ایسی فضیلتوں کے مالک لوگ تھے۔ صاحبان فضیلت کا تو احترام کیا جاتا ہے، ان سے تو لیا جاتا ہے، ان سے سیکھا جاتا ہے، تو کربلا میں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیوں علی و فاطمہ کی بیٹیاں اور رسول اللہ کے نواسیاں عصر عاشور کے بعد گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کہیں خیمے جلائے جا رہے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن میں اتنی شہادتوں کے بعد، اتنے لاشیں دیکھنے کے بعد، ایسے وقت میں جہاں بیویاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، مرد کوئی موجود نہیں ہے، ایک جوان ہے جو غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے، ایسے عالم میں جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جن کو کئی دن سے بھوک اور پیاس جن کی پوری نہیں کی گئی، ایسے لوگوں پر جنہوں نے اتنی لاشیں ایک دن میں دیکھی ہیں، جنہوں نے اتنی مصیبتیں ایک دن میں دیکھی ہیں، جنہوں نے اتنے زخم ایک دن میں دیکھے ہیں، اب اگر تم جنگ کر چکے اور اپنے لحاظ سے امام کو قتل بھی کر چکے، اصحاب کو قتل کر چکے، اب تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں رہا ہے، اب کوئی تمہارے مقابلے میں جنگ کرنے والا نہیں رہا ہے، تو اب تو کم سے کم بیویوں اور بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بیویوں اور بچوں کے ساتھ ایسے عالم میں، ایسے ڈرے ہوئے عالم میں بیویوں اور بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ لیکن عزیزوں، ابھی کیا دیکھا کہ ظالم مشعلے لے لے کر خیمے کی طرف دوڑ رہے ہیں، گھوڑے تیزی سے دوڑا رہے ہیں، ادھر بیویاں رو رہی ہیں، لاشیں ہیں، ادھر ظالم جشن منا رہے ہیں، لیکن جشن مناتے مناتے دیکھا کہ تیزی سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوڑتے ہوئے گھوڑے خیمے کے قریب ہو گئے ہیں۔ بیویوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ بھی ہونے والا، یہ مسلمان ہے، یہ عرب دنیا مسلمانوں کے درمیان میں ایسے افراد، ایسے بدترین لوگ پیدا ہونا، جب گھوڑے چلے ہیں لشکر سے جشن مناتے مناتے، اور ایک مرتبہ جب گھوڑوں نے رخ کیا خیمے کی طرف اور بیویوں کی نگاہ پڑی کہ گھوڑے آگے آ رہے ہیں، تو پہلے تو بیویوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کیا ہونے والا۔ ایسے حالات میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمارے سب مارے گئے، سب کے سب شہید ہو گئے، تو ممکن ہے اب تسلی دی جائے، ممکن ہے اب دلاسہ دیا جائے، ممکن ہے اب ہمارے کہیں جانے کا انتظام کیا جائے، लेकिन घोड़े दौड़ते हुए जब आगे बढ़ते बढ़ते और करीब आए और करीब आए तो उनके तेवर देखकर, घोड़ों के दौड़ने का अंदाज देखकर, उनके हाथों में मशालें देखकर बीवियां घबराने लगी। और जब ये और खैमों से नजदीक आए तो देखा ये मशालें उठा उठा कर खैमों के ऊपर फेंक रहे हैं, खैमों में आग लगना शुरू हो रही है। एक खैमा जल रहा है, दूसरा खैमा जल रहा है। बीवियों ने तो ये सोचा नहीं था कि ये सब भी हो सकता है। ऐसे आलम में खैमे जलाए जा सकते हैं। जले हुए खैमों के दरमियान से बीबियां गुजर रही हैं, एक खैमे में, दूसरे खैमे में, तीसरे खैमे में, और सैयद सज्जाद के खैमे में, सैयद सज्जाद गश के आलम में। ऐ मेरे लाल क्या करें, ऐ मेरे लाल खैमे जल रहे हैं, ऐ मेरे बेटा अब्बास अब नहीं है, अब हुसैन नहीं है, अब अली अकबर नहीं है, अब जवान नहीं है, अब कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। खैमों में शोले भड़क रहे हैं। इमाम सैयद सज्जाद ने खैमे से निकलने का हुक्म दिया। बीवियां खैमे से निकलने लगी और अब जो पीछे मुड़ के देखा तो इमाम सैयद सज्जाद खुद खैमे से ना निकल कर आए। नहीं मालूम क्यों नहीं आए, गश आ गया था। गश क्यों आ गया था, बीमारी की वजह से गश आ गया था या बीवियों के खैमे से निकलने की वजह से गश आ गया था, ये नहीं मालूम अजीजों। लेकिन जनाब ज़ैनब पर एक वक्त आया, वो इम्तिहान का वक्त बीवी के लिए, कि जब देखा कि सैयद सज्जाद खैमे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बीवी फिर पीछे मुड़ी, लेकिन देखा कि अभी खैमा जल रहा था, शोले भड़क रहे थे, शोले लपक रहे थे। रावी कहता है हमीद बिन मुस्लिम की, मैंने देखा कि एक बीबी खैमे की तरफ बार बार बढ़ रही है लेकिन शोले भड़कते हुए शोले को देखकर वापस आ जा रही है। मैं परेशान हो गया, जल्दी से गया और जाकर आवाज दी कि ये बीबी आप क्यों खैमे की तरफ जा रही है, क्या खैमे में कोई बहुत कीमती चीज रह गई है, कोई कोई बहुत कीमती दौलत रह गई है। तो बीबी ने आवाज दी, इन्ना ली फिहादिल खैमत गुलामुन ला यक़दरु अलल जुलूस वन नुहूस। इस खैमे में मेरा जवान बेटा मौजूद है जो ना बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है। ये कहते कहते बीबी खैमे में दाखिल हो गई और खैमे से सैयद सज्जाद को संभाल कर ले आई। ऐ बीबी, ऐ अली की बेटी तुम पर सलाम हो, ऐ हुसैन की बहन तुम पर सलाम हो, ऐ करबला की जिम्मेदार खातून तुझ पर सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وترضى الطاهرين پروردگار ہمارے سر سے عمل کو قبول فرما پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگیوں کے لیے مبارک اور بابرکت قرار دے پروردگار ہمارے اندر ایک بہتر تبدیلی کا سبب قرار دے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں بہتر سے بہتر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما عالم اسلام میں جو مصیبتیں ہیں اس کو حل فرما کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما